السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک مفصل فہرست جاری کی ہے، جس میں صرف پاکستان سے تعلق رکھنے، یہاں سرگرم ہونے اور اس کی سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے لیے کام کرنے والوں سمیت 139 نام شامل ہیں. چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 50 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو امریکہ کی طرف سے عائد کیے گئے محصولات کا جواب ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ شام میں امریکی فوج کا مشن پورا ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ میکسیکو سرحد کی حفاظت کے لیے فوج کا دستہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ امریکہ میں مزید غیر قانونی تارکین وطن کو روکا جا سکے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے منگل کے روز کہا ہے کہ پچھلے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء کو پچھلے ماہ بتایا کہ باوجود کہ ٹرمپ زیر تحقیق ہیں، وہ انہیں کسی جرم کا مرتکب خیال نہیں کرتے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باوجود تعلقات میں بہتری کی کوششیں جاری ہیں، اور جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اس مہینے بعد میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. تو ہم چلتے ہیں پہلے اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فہرستوں میں پاکستان کا نام شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے ان کے پاس کیا خبر ہے؟ جی ناصر.
جی خالد صاحب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے ایک مجموعی فہرست جو ہے ترتیب دی گئی ہے، جس میں کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کا اس میں تذکرہ آیا، ان کے نام شامل کیے گئے ہیں. اس میں 139 نام ایسے بھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ نہ صرف جن کا تعلق پاکستان سے ہے، بلکہ ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں یا یہاں واقع ہیں، اور ان تنظیموں سے وابستہ افراد بھی اس فہرست میں شامل کیے گئے ہیں. وہ کہ ان کی شہریت کسی اور ملک کی ہے، لیکن چونکہ وہ ان سے وابستہ ہیں اور یہاں پہ کام کرتے رہے ان تنظیموں کے لیے، تو ان کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں کہ ایک اہم نام ایک دہشت گرد کا ہے جن کا تعلق یمن سے ہے، لیکن ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے مختلف کاروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے، اور 2000 میں ان کو پاکستان سے گرفتار کر کے، کراچی سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. اور ایسے ایک درجن سے زائد لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کے نام ڈیٹیل کے ساتھ فہرست میں شامل کیے گئے ہیں. خاص طور پہ جو کچھ جماعتیں جن کا بہت تذکرہ رہا ان دنوں میں، جماعت الدعویٰ ہے، لشکر طیبہ ہے، اور جماعت الاحرار، تحریک طالبان پاکستان، پھر رشید ٹرسٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری اور تنظیمیں جن پہ کہ اقوام متحدہ پہلے ہی نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کے نام بھی شامل کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کے ایک پوری ڈیٹیلڈ ایک فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. ان میں حافظ سعید کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، ان کے ایک ساتھی ہیں یحییٰ جاہد، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں، اس کے لشکر طیبہ کے 2 لوگوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارتی شہری داؤد ابراہیم کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا، اور ان کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے جو کہ پاکستانی سرزمین استعمال کرتے رہے ہیں. اور فہرست میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے داؤد ابراہیم جو ہیں، ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اور مبینہ طور پر کراچی کے قریب انہوں نے ایک بہت شاندار گھر بھی بنا رکھا ہے.
اچھا ناصر، ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر یہ شکوہ کیا ہے امریکہ سے کہ دہشت گردی کے خلاف جو وہ کاروائیاں کر رہا ہے اور افغانستان سے جو تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا، تو اس کی کیا تفصیل آپ کے پاس؟
جی آپ جیسے ہم نے کل بھی اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ پاکستان اپنا یہی موقف ہر فورم پہ دہراتا آ رہا ہے. اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی انسداد دہشت گردی کے موضوع پر, جس میں کہ بہت سے ملکوں کے مبصرین جو تھے انہوں نے بھی شرکت کی. تو اسی کانفرنس سے آج خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ نے اسی عزم کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی سلامتی کے لیے پاکستان پرعزم ہے, لیکن جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اور پاکستان کی کاوشیں ہیں انسداد دہشت گردی کے ضمن میں, اس کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے سراہا نہیں جا رہا, اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا بین الاقوامی سطح پہ, بلکہ پاکستان پہ ڈبل گیم کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے. اور اس بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مدد کر رہا ہے, جبکہ طالبان پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. تو دنیا ایک طرح کے ابہام کا شکار ہے اس بارے میں, اور انہوں نے دنیا کو دعوت دی کہ وہ آئے اور پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان پہ وہ اس کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے. جی
جی ہاں, یہ تو کوششیں جاری ہیں اور اس میں ظاہر ہے بہت سے مشکلات بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں. بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ناصر محمود, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باوجود تعلقات میں بہتری کی کوششیں بھی جاری ہیں. بھارت کے ہائی کمشنر اجے بساریا نے منگل کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی. ناصر خان جنجوہ کے دفتر سے منگل کی شام جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمشنر سے ملاقات میں بھارتی ہائی کمشنر نے امن و امان کی صورتحال پر بات کی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 50 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے, جو امریکہ کی طرف سے عائد کیے گئے محصولات کا جواب ہے. ان چینی اقدامات سے 106 امریکی اشیاء پر محصولات میں 25% اضافہ کیا جائے گا, جن میں سویابین, طیارے اور کاریں شامل ہیں. چین کی وزارت تجارت نے کہا کہ یہ سوال کہ یہ محصولات کب سے مؤثر ہوں گی, اس کا انحصار امریکی محصولات کے نافذ العمل ہونے پر ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ وہ چینی مصنوعات پر 50 ارب ڈالر کے محصولات عائد کر رہے ہیں, اور منگل کے روز امریکی تجارتی نمائندے نے 1300 اشیاء کی ایک فہرست جاری کی تھی, جن میں ایرو اسپیس, طبی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی مصنوعات شامل ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ شام میں امریکی فوج کا مشن پورا ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے. منگل کو وائٹ ہاؤس میں 3 بالٹک ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی مقصد داعش کا خاتمہ تھا. ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ مقصد بڑی حد تک حاصل ہو چکا ہے, لہذا جلد امریکہ دوسروں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کرے گا کہ اب آئندہ کیا کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شام میں موجود امریکی فوجی اب وطن واپس آ جائیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ میکسیکو سرحد کی حفاظت کے لیے فوج کا دستہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے, تاکہ امریکہ میں مزید غیر قانونی تارکین وطن کو روکا جا سکے. وائٹ ہاؤس میں بلقان کے رہنماؤں کی ضیافت کے دوران اپنے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ وزیر دفاع جم میٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم فوج کی جانب سے چند اقدام کرنے والے ہیں, تب تک جب تک کہ ہمارے پاس دیوار اور مناسب سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہو جاتا, ہم اپنی سرحد پر فوج کی مدد سے نگرانی کریں گے اور یہ ایک بڑا اقدام ہوگا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے منگل کے روز کہا ہے کہ پچھلے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء کو پچھلے ماہ بتایا کہ باوجود کہ ٹرمپ زیر تحقیق ہیں, وہ انہیں کسی جرم کا مرتکب خیال نہیں کرتے. پوسٹ نے اپنی رپورٹ کو ان متعدد افراد کی اطلاعات پر مبنی قرار دیا جو ملر کی ٹرمپ کے وکلاء سے مارچ کے شروع میں ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ تھے. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اس مہینے بعد میں صدر ٹرمپ سے اپنی ملاقات میں یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جاپانی لیڈر کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ جوہری خاتمے کے لیے تیزی سے پیش رفت کرتی ہوئی بات چیت میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. ٹوکیو کی صوفیا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کوئیچی نکانو کا کہنا ہے کہ جاپان محسوس کرتا ہے کہ وہ اس معاہدے میں کوئی کردار ادا کرنے سے تنہا رہ گیا ہے. شنزو آبے 17 اور 18 اپریل کو فلوریڈا کے مارے لگانو گولف کلب میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے کہا ہے کہ جامع مذاکرات کی جانب بڑھنے کے لیے وہ شدید تناؤ کی موجودہ صورتحال کو بتدریج کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باوجود تعلقات میں بہتری کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ بھارت کے ہائی کمشنر اجے بساریا نے منگل کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی۔ ناصر خان جنجوا کے دفتر سے منگل کی شام جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا سے ملاقات میں بھارتی کشمیر میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ناصر خان جنجوا نے کہا کہ پاکستان تمام حل طلب مسائل کو جامع مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے بھارتی کشمیر میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف طاقت کے استعمال سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ بیان میں کہا گیا کہ تنازعات کا حل اور آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ قیدیوں کے تبادلے، طبی ٹیموں کے ایک دوسرے کے ممالک میں دوروں اور تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے اقدامات تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے جو بڑے مسائل کے حل کا سبب بھی بنے گی۔ ملاقات کے بعد جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تعاون میں بہتری کے ممکنہ راستے تلاش کیے جائیں جن سے بالآخر جامع مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلقات میں بہتری دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے۔
دونوں ملکوں میں پریشر ہے، انٹرنل بھی پریشر ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے کہ یہ اپنے حالات کو کرے۔ امید کی جا سکتی ہے کوئی ڈائیلاگ پروسیس شروع ہو سکتا ہے، مگر زیادہ اس سے امید نہیں رہا جا سکتا۔
گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں نے سفارتکاروں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق تناؤ کو حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اجے بساریا نے گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے کاروباری حلقوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے سبب سالانہ دو طرفہ تجارت کا حجم $30 ارب تک ہو سکتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج پاکستانی انتظام کے کشمیر کے مرکزی شہر مظفر آباد میں کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ مظفر آباد سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ روشن مغل دے رہے ہیں۔
ایسے میں کہ جب بھارتی کشمیر میں 2 روز قبل مبینہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بھارت کو کشمیر کے بارے میں عالمی قوانین کے سامنے جھکنا ہوگا۔ بدھ کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ماضی میں بھی کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور آئندہ بھی ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔
7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے بہادر اور غیور عوام نے اس غیر قانونی اور جابرانہ قبضے کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ عرصہ دراز سے اس تسلط کے خلاف نبرد آزما ہے۔ پاکستان پہلے بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اپنے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کو جاری رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں اپنا خصوصی نمائندہ بھیجے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھارتی کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عباسی کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب دونوں ملکوں کے سفارتی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ باور ہے کہ بھارت کشمیر کے تنازع کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کے تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کشمیر کے بارے میں منظور کی جانے والی قراردادوں پر عمل درآمد ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارتی سپریم کورٹ کی اس رائے پر کہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والا آئین کا آرٹیکل 370 عارضی بندوبست نہیں ہے، حکمراں جماعت بی جے پی کی ان کوششوں کو دھچکا لگا ہے جو وہاں تبدیلیاں لانے کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ جبکہ بھارتی کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہے یوسف جمیل کی۔
بھارت کی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ آئین ہند کی دفعہ 370 جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو ہند یونین میں خصوصی آئینی پوزیشن حاصل ہے، عارضی شک نہیں ہے۔ عدالت نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگرچہ اس دفعہ کو بھارت کے آئین میں ایک عارضی شک کے طور پر شامل کیا گیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ اس کے وجود نے ایک مستقل حیثیت حاصل کر لی ہے جس کے باعث اس کی منسوخی ناممکن بن گئی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نئی دہلی کی حکومت کو اس بارے میں اپنا جواب داخل کرانے کے لیے 3 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ اگرچہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے دفعہ 370 پر ظاہر کی گئی یہ محض ایک رائے یا مشاہدہ ہے، نہ کہ فیصلہ، اس پر بھارت میں ایک نئی سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کا یہ موقف رہا ہے کہ دفعہ 370 اور اس جیسے قوانین کو جو ریاست کے بھارت میں مکمل انضمام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں منسوخ کیا جانا چاہیے، لیکن بی جے پی چونکہ ریاست کی مخلوط حکومت کا ایک حصہ ہے اس لیے حلیف جماعت علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے ساتھ طے پائے سمجھوتے کا لحاظ کرتے ہوئے دفعہ 370 کو منسوخ کرانے کے اپنے مطالبے پر فی الحال زور نہیں دے رہی ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے سپریم کورٹ کے دفعہ 370 کے بارے میں اظہار خیال کے بعد بی جے پی سے اپنا موقف واضح کرنے کے لیے کہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر نے استفسار کیا، اب جبکہ سپریم کورٹ کے مشاہدے کے بعد دفعہ 370 نے استحکام حاصل کر لیا ہے، کیا اب بھی بی جے پی اپنے موقف پر قائم ہے؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، جو پی ڈی پی کی صدر بھی ہیں، نے سپریم کورٹ کے اس اہم مشاہدے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے عوام کو دی گئی ایک ایسی یقین دہانی ہے جس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، ان کے اپنے الفاظ، دفعہ 370 نہ صرف ریاست جموں کشمیر کی علاقائی سالمیت کو تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ اس کی مذہبی، ثقافتی اور لسانی سالمیت کو محفوظ رکھنے میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن محبوبہ مفتی اور ان کی جماعت پی ڈی پی کے لیے ایک بڑی اعانت کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس کے طفیل انہیں ایک ایسے موقع پر کسی حد تک سیاسی سکون ملنے کی توقع ہے جب ریاست میں عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے چلائی جا رہی سخت گیر فوجی مہم کے دوران ہوئی شہری ہلاکتوں پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ محبوبہ مفتی اور ان کی جماعت کو حزب اختلاف کی طرف سے اس لیے بھی نکتہ چینی کا ہدف بنایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا جو ریاست کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، لیکن ریاست کے وزیر تعمیرات اور حکومت کے ترجمان اعلیٰ سعید نعیم اختر نے اس طرح کی تنقید کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ تو ایک واضح شک ہے ہمارے جو ایجنڈا آف الائنس جو بی جے پی کے ساتھ ہوا ہے، حالانکہ بی جے پی کا لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا ہے کہ اور یہ لکھ کے رکھا ہے اس میں کہ جموں کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن ہے اس میں کوئی حرف نہیں آنے دیں گے اور یہ حکومت اس کی پورا تحفظ کرے گی۔ میرے خیال میں ایک اچھا خوش آئین قدم ہے جموں کشمیر میں حالات کو۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی میرین کا ایک ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران ریاست کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سوار عملے کے تمام چار اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی میرین کی خاتون ترجمان کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق حادثہ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں منگل کی سپہر پیش آیا۔ امریکی میرین کے بیان میں حادثے کی کوئی وجہ یا دیگر تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ بیان کے مطابق حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد پر فوج تعینات کی جائے گی۔ محکمہ دفاع پینٹیگون کا کہنا ہے کہ اس بارے میں وائٹ ہاؤس سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میکسیکو سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے سرحد پر فوج بھیجی جائے گی، ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ صدر اور ان کی کابینہ کے ارکان نے گزشتہ روز ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں وزیر دفاع جیمز میٹس، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ کرسٹن نیلسن اور اٹارنی جنرل جیف سیشن بھی موجود تھے۔ اجلاس میں انتظامیہ کی حکمت عملی اور نیشنل گارڈز کو متحرک کرنے پر غور کیا گیا۔ اس بات پر گفتگو ہوئی کہ منشیات فروش اور اسمگلر بعض قانونی خامیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کانگریس سے کہا جائے گا کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے۔ محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک اہلکار سے جب صدر کے ارادے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں وائٹ ہاؤس سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر برائن شارٹز نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری افواج کے پاس صدر کے ایک انتخابی نعرے کو پورا کرنے سے زیادہ اہم کام ہیں۔ امریکہ میں افواج کو عام طور پر ملک کے اندر امن و امان کے نفاذ کی ذمہ داری نہیں دی جاتی، جس میں سرحد میں گھس آنے والوں کو پکڑنا بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر وسطی افریقہ سے آنے والے قافلے کا ذکر کیا جس میں 1,000 سے زیادہ افراد شامل ہیں اور جو گوئٹےمالا اور میکسیکو سے ہوتے ہوئے 2,000 کلومیٹر طے کر کے امریکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس قافلے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے اور میکسیکو کی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ اس سے پہلے میکسیکو کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر قافلہ امریکہ کی سرحد تک پہنچا تو اس کا آزاد تجارت کا معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ منگل کو صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میکسیکو کی سرحد امریکی قوانین کے مطابق قطعی غیر محفوظ ہے، جو شخص سرحد پار کرتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے لیکن قانون کے تحت فوراً چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے جس کی سماعت برسوں بعد ہوتی ہے، لیکن واپس آتا کون ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی ضرورت ہے اور ہم نے اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت پر ہونے والی تنقید کے جواب میں صدر کہتے ہیں کہ روس کے بارے میں ان سے زیادہ سخت موقف کا حامل اور کوئی نہیں ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ روس ممکنہ طور پر بین الاقوامی سطح پر اپنی سفارتی تنہائی کے خیال کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے ایسے سربراہی اجلاس کا خواہاں بھی ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
تین بالٹک ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کے بعد رپورٹروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روس سے لاحق خطرے اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کے تعلق کے بارے میں سوال کیا۔
There's nobody been tougher on Russia. And with that being said, I think I could have a very good relationship with President Putin. I think. It's possible I won't, and you will know about it.
صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس کے بارے میں ان سے زیادہ سخت موقف کا حامل اور کوئی نہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے بھی میرے خیال میں صدر پوٹن کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ممکن ہے، آپ کو صورتحال کے بارے میں بہر طور باخبر رکھا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی قیادت میں امریکہ زیادہ تیل اور گیس برآمد کرنے پر اپنی توجہ مرتکز کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور یہ دو ایسی باتیں ہیں جو ممکنہ طور پر روس کو خوش نہیں کر سکتیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں روس کے ایک سابق دوہرے ایجنٹ کی زہر خورانی کے بعد بڑھنے والی کشیدگی کے تناظر میں ٹرمپ کے لیے اس وقت ایسی دعوت دینا مزہ کا خیز ہے۔ روس ایجنٹ کو زہر دینے کے الزام کو مسترد کرتا ہے۔
This is not the time to be inviting President Putin to the White House for a state meeting.
اٹلانٹک کاؤنسل کے مارک سیماکوفسکی کا کہنا ہے کہ یہ وقت صدر پوٹن کو وائٹ ہاؤس کی دعوت دینے اور اس کے ساتھ عزت افزائی کا نہیں، خاص طور پر جب آپ روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال بھی رہے ہیں۔ اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے لوک کافی کا کہنا ہے
Having regular communication with President Putin is one thing, and a responsible thing, and something that we did even during the height of the Cold War.
Heritage Foundation کے لوگ کافی کہہ رہے ہیں کہ صدر پوٹن کے ساتھ ایک باضابطہ ابلاغ الگ بات ہے اور ذمہ دارانہ بھی ہے، جو کہ ہم نے سر جنگ کی انتہا پر بھی جاری رکھی۔ لیکن سربراہی اجلاس خواہ وہ ماسکو میں ہے یا واشنگٹن میں، یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے 2005 میں وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے روسی صدر کو مدعو کیا تھا۔ ماہر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم میں شامل ہونے والے نئے ارکان ممکنہ طور پر ٹرمپ کی اس دعوت پر اعتراض کریں گے۔
اٹلانٹک
کاؤنسل کے مارک سیماکوفسکی کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ممکن ہے ایسا حقیقتاً ہو بھی جائے، لیکن وائٹ ہاؤس میں اس کے لیے کافی مزاحمت ہوگی۔ میرے خیال میں قومی سلامتی کے لیے مشیر بولٹن اور آنے والے وزیر خارجہ مائک پومپیو اس بارے میں شدید تحفظات رکھیں گے۔ کچھ اور ماہرین کہتے ہیں کہ جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت سنبھالی ہے، اس وقت سے روسی اس دعوت نامے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے رچرڈ وائٹس کہتے ہیں کہ جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت کا منصب سنبھالا ہے اور منتخب ہوئے ہیں، روسی اس دعوت نامے کے منتظر رہے ہیں۔ انہوں نے چین اور امریکہ اور جاپان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر ہوتے دیکھا ہے جب صدر ٹرمپ نے ان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی۔ وائٹس کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے سربراہی اجلاس کو مؤثر بنانے کے لیے بعض بڑے اعلانات اور کچھ نمایاں پیش رفت کی ضرورت ہوگی۔ بیچے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ شام میں امریکی فوج کا مشن پورا ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں تین بالٹک ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی مقصد داعش کا خاتمہ تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
I want to get out, I want to bring our troops back home, I want to start rebuilding our nation.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اور اپنی فوجیں واپس وطن لانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی تعمیر نو چاہتا ہوں۔ پچھلے تین ماہ میں مشرق وسطی میں ہم $7 کھرب خرچ کر چکے ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے۔ پچھلے 17 سال میں ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے شام سے امریکی فوج واپس بلانے کے لیے تاحال کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ اندیا بھی دیتے رہے ہیں کہ بعض امریکی فوجی دستوں کی شام میں تعیناتی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے فوج واپس بلانے کے بیانات پر امریکہ کے اتحادی ممالک اور گروہ خاصی تشویش کا شکار ہیں۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 9, 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں سین فرانسسکو کے قریب ایک خاتون نے یوٹیوب کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے کیمپس ہیڈ کوارٹر پر فائر کھول دیا، جس سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
منگل کو دیر گئے سین فرانسسکو میں ہسپتال کے ترجمان نے کہا کہ زخمی ہونے والے 3 افراد میں سے 2 خواتین ہیں جن کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ تیسرے زخمی شخص کی حالت تشویشناک ہے۔ توقع ہے کہ سین برونو کی پولیس بدھ کے روز اس معاملے سے متعلق مزید معلومات افشا کرے گی۔ یوٹیوب کی کمیونیکیشن کے سربراہ کرس ڈیل کہتے ہیں،
Feels like the entire community of YouTube and all of the employees were victims of this crime.
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حادثے سے یوٹیوب کے تمام ملازمین اور پوری یوٹیوب کمیونٹی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے دل اس واقعے میں متاثر ہونے والوں کے لیے دکھی ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہیں۔ میں اس موقع پر سین برونو کی پولیس اور چیف باربرینی کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کا فوری اور انتہائی تیز رد عمل بہت ہی کارگر رہا۔ پولیس نے منگل کو دیر گئے بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک حملہ کرنے والی سین ڈیاگو سے تعلق رکھنے والی 39 سالہ خاتون نسیم نجفی کے بارے میں مزید معلومات نہیں ملی ہیں اور نہ ہی ان افراد کے بارے میں مزید تفصیلات مل پائی ہیں جو اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں۔ نسیم نجفی کی لاش عمارت میں پائی گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جماعت الدعویٰ کی سیاسی تنظیم ملی مسلم لیگ کے صدر سیف اللہ خالد نے امریکی حکومت کی جانب سے اپنی پارٹی پر پابندی کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے سیف اللہ خالد نے کہا کہ ان کی سیاسی جماعت پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
امریکی حکومت کی جانب سے ملی مسلم لیگ پر پابندی کے فیصلے پر پارٹی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ملی مسلم لیگ کے صدر سیف اللہ خالد نے کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پر امریکی حکومت کی جانب سے پابندی عائد کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ سیف اللہ خالد نے کہا کہ ملی مسلم لیگ ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور سیاسی سرگرمیوں پر یقین رکھتی ہے۔ ملی مسلم لیگ یا اس کے کارکنوں کا ملک بھر میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ امریکہ کو ملی مسلم لیگ سے نہیں بلکہ نظریہ پاکستان، سی پیک اور ملک کی ایٹمی قوت سے پریشانی ہے۔ ان کے بقول ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نظریہ پاکستان پر قائم ہیں جو امریکہ کو ناپسند ہے۔
بغیر کسی ثبوت کے ایک سیاسی جماعت کو دہشت گرد قرار دینے سے کئی قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔
سیف اللہ خالد نے امریکی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کو پاکستان میں پرامن سیاست کرنے والی تنظیمیں برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کے پاس دہشت گردی کی کارروائیوں کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کیے جائیں۔ محض الزامات کے تحت پابندی لگانا انسانی حقوق اور سیاسی آزادی کے منافی اقدام ہے۔ سیف اللہ خالد نے بتایا کہ ان کی جماعت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ رجسٹریشن کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے، جبکہ رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے کے لیے عدالت نے بھی حکم دیا ہوا ہے۔ لیکن ان کے بقول پاکستانی حکمران ذاتی مفادات کی خاطر ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن روک رہے ہیں۔ ملی مسلم لیگ کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق اور نظریہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پابندی کے باوجود ملی مسلم لیگ پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں ترک نہیں کرے گی۔ یہ جماعت اس سے قبل لاہور اور پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ بھی لے چکی ہیں، تاہم اب تک اس میدان میں کوئی خاص کامیابی پارٹی کو نہیں مل سکی۔ دوسری جانب امریکی حکومت ملی مسلم لیگ کو لشکر طیبہ کا سیاسی ونگ قرار دے چکی ہے۔ لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو امریکی اور بھارتی حکومت 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، جن میں لگ بھگ 170 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ حافظ سعید اور ان کی جماعت پر 2008 میں پابندی عائد کی گئی، جبکہ 2012 میں امریکی حکومت کی جانب سے انہیں عالمی دہشت گرد قرار دے کر ان کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی گئی۔ پاکستان میں حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کی ممبئی حملوں پر معاونت کے الزام میں مقدمہ کئی سال سے زیر سماعت ہے، جو اب تک منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اس خبر سے متعلق دو ممتاز سیاسی تجزیہ کاروں پروفیسر حسن عسکری اور پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ ملی مسلم لیگ کو امریکہ کی جانب سے دہشت گرد گروپوں کے فہرست میں شامل کیے جانے سے پاکستان میں اس کی پوزیشن پر اس وقت تک کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ خود حکومت پاکستان عدالت عالیہ میں جا کر ریفرنس داخل نہ کرے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے پروفیسر حسن عسکری نے کہا،
جو یہ بین کیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو ہمیں یہی نظر آتی ہے نا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ملی مسلم لیگ ہے وہ ایک نیا چہرہ ہے جماعت الدعویٰ کا۔ جماعت الدعویٰ تو آلریڈی پابندیاں ہیں اور کچھ پاکستان اب امریکی اصرار اور کی وجہ سے اب جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. تو چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ نئے انداز سے ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے پنجے پھیلانا چاہتی ہے الیکشنز کے ذریعے, اور یہ امید ان کو نہیں تھی کہ پاکستان آن اٹس اون خود اس کو بین کرے گا. اگرچہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ملی پارٹی کو, ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کیا ہے, ان سے کہا ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے جو ہے اپروول لے کے آئیں, جو وہ ابھی تک نہیں لائے, لیکن پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پارٹی کو بین کریں گے. تو امریکہ نے یہ کر کے پاکستان کے لیے ایک سچویشن کریٹ کی ہے, ایک پریشر آپ کہہ سکتے ہیں, جس طرح کے جماعت و دعویٰ کے لیے ہوا ہے کہ وہ جو تھی فائنینشل ایکٹیویٹی کی جو کمیٹی تھی, اس کے فیصلے کے بعد پھر پاکستان نے کاروائی شروع کی ہے. تو اس کا جو مورل آف دی سٹوری بنتا ہے کہ جب انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے تب پاکستان کچھ کاروائی کرتا ہے, تو غالباً اسی نسخے کے تحت انہوں نے ملی مسلم لیگ پہ پابندی کا اعلان کیا.
احمد بلال, محبوب صاحب بتائیے, اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے کہ ایک جانب تو الیکشنز ہونے والے ہیں, دوسری جانب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی ہے, تو کیا یہ اب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے؟ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا بنتی ہے اس کی؟
دیکھیے, اس وقت صورت یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن کمیشن کے ساتھ انلسٹمنٹ کے لیے صرف اس چیز کی ضرورت انلسٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے کہ انہیں ایک انتخابی نشان الاٹ ہو جائے جس کے اوپر وہ پورے ملک میں ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑ سکیں. اگر یہ ضرورت نہ ہو پھر انہیں الیکشن کمیشن سے انلسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ اپنے طور پہ پارٹی آرگنائز کر سکتے ہیں, پارٹیوں کے دفتر کھول سکتے ہیں, ممبر شپ کر سکتے ہیں, الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ ان کا انتخابی نشان الگ الگ ہوگا. ان کو ایک کامن انتخابی نشان جب ہی ملے گا جب ان کی انلسٹمنٹ ہو جائے گی, اور انلسٹمنٹ کے لیے جو شرائط ہیں اس وقت قانون کے اندر درج الیکشنز ایکٹ 2017 میں, وہ تمام انہوں نے لوازمات پورے کر دیے ہیں. اس وقت یہ جو الیکشن کمیشن کا کہنا کہ آپ منسٹری آف انٹیریئر سے یا وزارت داخلہ سے ایک اجازت نامہ لے کے آئیں, یہ ان کا کہنا ایک میرے خیال میں قانون سے تجاوز ہے. یہ قانون میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, قانون اپنی جگہ ہے. قانون کا جو تقاضا ہے, یا تو قانون کو ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی کہ اس کے اندر پھر وزارت داخلہ کی ایک کلیئرنس کی بھی شرط لازم لگا دیں. لگائیں گے تو بڑی خطرناک ہوگی, پھر تو سیاسی جماعتیں تمام اس کا مطلب وزارت داخلہ کی محتاج ہوں گی کہ وہ ان کو ایک اجازت نامہ دے گا تو وہ ایگزسٹ کریں گی.
اگر پاکستان ان پر کوئی پابندی نہیں لگاتا اپنے طور پر, تو وہ بحیثیت ایک جماعت کانسٹیٹیوشنلی اپنی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہیں, یہی پوزیشن ہے؟
جی بالکل بالکل. پاکستان میں اس وقت یہ ہے نا کہ ان کی انلسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی, تو وہ ایک الیکشن کمیشن کی نظر میں تو وہ کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. ہاں, سیاسی جماعت کی حیثیت سے باقی تمام سرگرمیاں وہ جاری رکھتے ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں, آلریڈی رکھے ہوئے ہیں, ان کے دفاتر قائم ہیں, ووٹ لگے ہوئے ہیں, ان کی ممبر شپ موجود ہے, الا یہ کہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان ایک ریفرنس بھیجے اور ان کو خلاف قانون قرار دے کے سپریم کورٹ کے اندر اس کا ریفرنس داخل کرے, اور سپریم کورٹ پر انہیں ایک زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کا ہوا تھا, ان کو خلاف قانون قرار دیں. تو وہ ابھی نوبت نہیں آئی, ابھی تو یہ بہرحال ایک سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے لیکن انلسٹمنٹ نہیں ہوئی, وہ ایک نشان پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک فہرست جاری کیے جانے کی خبر پر ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کی. ڈیفنس یونیورسٹی میں شعبہ انسدادی دہشت گردی کے استاد ڈاکٹر خرم اقبال اور سینٹر فار پیس سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے سلمان جاوید کا کہنا تھا اس رپورٹ میں.
امریکہ کی جانب سے پاکستان کی ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے ایک روز بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے بھی دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک فہرست جاری کی ہے جس میں صرف پاکستان سے تعلق رکھنے, یہاں سرگرم ہونے اور اس کی سرزمین کو استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے لیے کام کرنے والوں سمیت 139 نام شامل ہیں. اس بارے میں پاکستان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں شعبہ انسداد دہشت گردی کے ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اعلان کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے بھی یہ فہرست جاری کی گئی. ان کے الفاظ,
یہ کوئنسیڈنس ہرگز نہیں ہے. امریکنز پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ ملی مسلم لیگ کا جو ایمرجنس ہے ये खित्ते की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है, और इसी पॉलिसी के तहत इन्होंने मिल्ली मुस्लिम लीग को भी जमात दावा की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया है और उससे मुंसलिक जितने लोग थे उनको भी उस लिस्ट में शामिल किया। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये एक सस्टेन्ड एफर्ट का हिस्सा है जो कि अमेरिका की तरफ से वेज की जा रही है जमात दावा की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए।
सेंटर फॉर पीस Security and Development Studies के सलमान जावेद का कहना था कि ये भी पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिशों में से एक है। उनके अल्फाज,
ये बज़ाहिर तो पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश है क्योंकि इससे एक दो दिन पहले ही यूएस ने जो मिल्ली मुस्लिम लीग जो कि एक नया फेस था पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अपनी प्रोस्क्राइब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिस्ट के अंदर शामिल किया था, और उसके ही दो दिन बाद आप ये लिस्ट देखते हैं जिसमें 140 लोगों को, और ऐसे लोगों को जिनको ये क्लेम किया जा रहा है कि या तो इन्होंने पाकिस्तानी सॉइल यूज की है या ये किसी ना किसी जमाने पाकिस्तान के अंदर रहे हैं और अब वो रहते हैं या नहीं रहते, और अभी अपनी वो जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए पाकिस्तानी सॉइल यूज करते हैं नहीं करते, लेकिन अगर माजी में भी कभी उन्होंने पाकिस्तान की कोई सॉइल कभी यूज की है तो उनको भी उन्होंने इस लिस्ट के अंदर डाला है। देखने वाली बात यह है कि इसमें रमजी का भी नाम मौजूद है जो कि जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो उसके इब्तदाई दौर के अंदर ही वो गिरफ्तार हुए थे। तो अगर हम उसका पस मंजर देखें तो ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि किसी जमाने में प्री 9/11 अफगानिस्तान के अंदर डेरे डाले बैठे थे, और उसके बाद जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपने इन्वेजन की थी तो उसके बाद से अब तक जो है वो कभी किसी मुल्क के अंदर और कभी किसी मुल्क के अंदर लामहाला शुरू में वो पैदा था पाकिस्तान के अंदर ही आके बैठे थे। तो उनका डायरेक्टली पाकिस्तान से कोई ताल्लुक होना साबित नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान से उनका पकड़ा जाना जो है उसके अंदर पाकिस्तान की जो असिस्टेंस है वो बहरहाल साबित होती है। तो अगर उन 139 लोगों की फहरिस्त के अंदर कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान इस वक्त शायद अपने शहरी गिरदानता है और उसके बाद पाकिस्तान उससे क्लेम करता है कि पहले इनके खिलाफ आप कुछ ठोस सबूत लेकर आए फिर कार्रवाई करेंगे, तो उससे ये जाहिर होता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है बनिस्बत इस चीज के टेररिज्म को जो है वो कट किया जाए।
इस सवाल के जवाब में कि एमन अल ज़वाहिरी और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के नाम इसमें शामिल हैं जिनकी मौजूदगी से पाकिस्तान इनकार करता है, तो डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को कस्तन निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई है। उनका कहना था,
देखिए एमन ज़वाहिरी का मामला हो या अलकायदा से मुंसलिक और अस्करियत पसंदों का मामला हो, यकीनन वो एक बैन अलावामी मसला है, और यकीनन इनके नाम इस फहरिस्त में शामिल करके पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन मिल्ली मुस्लिम लीग को जमात दावा के साथ अटैच करना और उसके बाद फिर उनसे जुड़े लोगों को इस फहरिस्त में शामिल करना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनिशिएटिव है, और हमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक वन फिट ऑल अप्रोच की बजाय हमें बड़ा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होके जाना पड़ेगा। जमात दावा का मामला और अलकायदा का मामला, दाइश का मामला और अलकायदा का मामला बहुत मुख्तलिफ है। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि अक्वामे मुत्तहिदा में मौजूद जो इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर हैं उनको देखना पड़ेगा।
ये थे डॉक्टर खुर्रम इकबाल। दोनों माहरीन का कहना था कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
पना गुजीनों का आलमी इदारा अफगान पना गुजीनों समेत पाकिस्तानी मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए पेशावर के शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को $62 लाख मालियत की जदीद मशीनरी फराहम करेगा। पिशावर से इसकी तफसील दे रहे हैं शमीम शाहिद।
शौकत खानम कैंसर अस्पताल पिशावर और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के माबेन एक मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के तहत शौकत खानम अस्पताल पिशावर को 6.2 मिलियन डॉलर्स की इमदाद देने की मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं जिसमें अफगान मुहाजिरीन का इलाज मुआलजा भी शामिल होगा। मुआहदे के मुताबिक अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से अस्पताल को रेडियो थेरेपी मशीनरी सॉफ्टवेयर और तरबियती माहिरीन भी मुयस्सर किए जाएंगे जो कि जदीद मशीनरी को इस्तेमाल करने की तरीकाकार सिखाएंगे। अस्पताल को फराहम की जाने वाली रेडियो थेरेपी मशीनें जदीद सलाहियतों से लैस है जो कि कैंसर की सेल को जिस्म के अंदर मार कर ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। मुआहदे पर दस्तखत अक़वामे मुत्तहिदा के पाकिस्तान में नुमाइंदे रविंदर नी मानकेडवाला और शौकत खानम अस्पताल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने की। اس دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی موجود تھے. اقوام متحدہ کی جانب سے دی گئی کینسر مشینوں سے لگ بھگ 30,000 مریضوں کا سالانہ علاج کیا جا سکے گا. ایک تخمینے کے مطابق ہر سال 1500 نئے مریضوں کو علاج کے لیے شامل کیا جائے گا، جس میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ افغان مہاجرین بھی شامل ہوں گے. اقوام متحدہ کے نمائندے نے اسپتال کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسپتال کے زیر انتظام ہزاروں نادار مریضوں کا علاج کسی بڑی امید کی کرن سے کم نہیں، جس میں افغان مہاجرین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے جو کہ علاج سے مستفید ہو رہے ہیں. مانیکا دیوالا نے صوبہ خیبر پختونخوا حکومت اور افغان مہاجرین کی طویل عرصہ تک مہمان نوازی سراہتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں اس وقت 14,00,000 افغان مہاجرین رہائش پذیر ہے، جبکہ 2002 سے لے کر اب تک 43,00,000 مہاجرین رضاکارانہ طور پر وطن واپس جا چکے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک این جی او نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں ہر روز 9 سے زیادہ بچے جنسی تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال کے خلاف کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم ساحل نے بدھ کو اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ملک بھر میں روزانہ اوسطاً 9 سے زائد بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. تنظیم نے ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہونے والے ایسے واقعات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر مرتب کردہ رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ سال 3,445 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سال 2016 میں یہ تعداد 4,139 تھی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے 109 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ صرف جنسی استحصال کے 1746 کیسز سامنے آئے. اسی طرح بچوں کے اغوا کے 1229 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 81% واقعات میں لڑکیوں کو اغوا کیا گیا. ساحل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیزے بانو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن مناسب و مؤثر اقدام ان کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے میں معاون رہے اور ایسے ہی ضروری اقدام پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے.
جب تک یہ آسان نہ بنایا جائے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، لاز بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر جب تک آسان نہ بنایا جائے تاکہ وکٹم کو کم سے کم تکلیف ہو، تاکہ کیس جلدی سیٹل ہو، تاکہ یہ کمپرومائز میں نہ چلے جائے، وٹنسز نہ غائب ہو جائیں، تو یہ بالکل ضروری ہے کہ یہاں پہ چائلڈ فرینڈلی کورٹس اور یہ ایزی اینڈ کوئک امپلیمنٹیشن، جس کو کہتے ہیں جلدی کیسز ڈیسائیڈ ہوں، یہ تو بہت ضروری ہے جی.
ساحل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ سال بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے اور ان کی تعداد 2,168 تھی. سندھ میں 933، بلوچستان میں 139، اسلام آباد میں 112 اور خیبر پختونخوا میں 78 کیسز رپورٹ ہوئے. کم سن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، اغوا اور قتل کے واقعات آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جنوری میں قصور میں کم سن بچی زینب کے جنسی زیادتی کے بعد قتل کے واقعے نے پورے ملک میں غم و غصے کو برانگیخت کیا اور ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدام کرنے کے مطالبات میں بھی شدت آئی. بچوں کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن عمران ٹکر کہتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہونے کے باوجود ان کے خیال میں اس بارے میں مربوط کوششوں کا فقدان ایسے واقعات کو روکنے میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے.
ہم کوارڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی ایک بندے کا، ایک ادارے کا کام نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے عوامل اور بہت سارے اداروں کا عمل دخل ہے، اور وہ سارے ادارے یا افراد جو ہے وہ جب تک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ سسٹمیٹکلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کرتے، تو میرا بھی خیال کہ اس چیز پر قابو پا سکے.
حکومت کا کہنا ہے کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ پرعزم ہے اور قانون سازی کے علاوہ اس ضمن میں وہ سنجیدہ اقدام بھی کر رہی ہے، لیکن اس میں معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اسی اثنا میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جڑم والا میں ایک کم سن بچی کے مبینہ جنسی زیادتی کے بعد قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے 2 روز میں رپورٹ طلب کی ہے. 7 سالہ بچی یکم اپریل کو گھر کے قریب کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی اور بعد ازاں اس کی لاش کھیتوں سے برآمد ہوئی تھی. اس واقعے پر شہر میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور مشتعل مظاہرین کی طرف سے توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں بدھ کے روز شہری حقوق کے علمبردار نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی 50ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے کچھ بچے اور دوسرے معزز مہمان منگل کے روز ٹینیسی میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی تعصب اور معاشی ناانصافیوں کے خلاف کی جانے والی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 4 اپریل ہی کے روز ان کی جان لی گئی تھی۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی سب سے چھوٹی بیٹی ڈاکٹر برنیس کنگ نے کہا، ہم نے اپنے والد کو قاتل کی ایک گولی سے کھو دیا، اور پھر چند روز بعد پراسرار طور پر سوئمنگ پول میں اپنے ایک انکل کو بھی مردہ پایا، کیونکہ وہ میرے والد کے قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے مارٹن لوتھر کنگ 3 نے کہا، چند روز قبل ہی سیکرامینٹو میں ایک نوجوان کو جو سیل فون پکڑے ہوئے تھا گولی مار دی گئی۔ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، بلکہ اصل میں تو ابھی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ 3 کے والد اپنے قتل کی شام تاریخی خطاب میں انصاف اور مواخذے ہی کی بات کر رہے تھے۔ آگے مشکل مراحل آنے والے ہیں، میرے لیے یہ مشکل کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ہے۔ مجھے مشکلوں سے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی شخص کی طرح مجھے بھی طویل عمر کی چاہ ہے۔ دراز یہ عمر کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اب میں اس سے متعلق فکر مند نہیں ہوں۔ میں صرف خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اس بلندی پر آنے کی اجازت دی ہے، جہاں سے میں سب پر نظر ڈال سکتا ہوں، اور میں یہاں سے جنت نظیر قطع اراضی دیکھ رہا ہوں، جہاں میں آپ کے ساتھ ابھی پہنچ نہیں پایا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ لوگ جان لیں کہ ہم انسان کے طور پر اس خوبصورت ملک تک ضرور پہنچیں گے۔ اور آج 50 برسوں بعد ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا رنگ اور نسل کی تفریق سے ماورا معاشی انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معاشرے کا خواب ہر طرف گونج پیدا کر رہا ہے۔ ان کے بچوں اور دیگر کئی افراد جن کی زندگیوں کو ان کے پیغام نے یقین کی روشنی دکھائی، آج بھی امید کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آج ہم شہری حقوق کے رہنما اور امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی 50ویں برسی پر ان کے قتل کا سوگ منا رہے ہیں۔ وہ 1929 میں اٹلانٹا کے ایک پادری کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ مارٹن ابتدائی عمر سے ہی خدا داد صلاحیت کے مالک تھے۔ 15 برس کی عمر میں مور ہاؤس کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے ڈاکٹر بینجمن میس کی شاگردی میں مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر بینجمن میس نسلی مساوات کے زبردست وکیل تھے۔ 1955 میں مارٹن لوتھر کنگ نے بوسٹن یونیورسٹی سے مذہب کے مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس سال انہوں نے شہری حقوق کی تحریک میں پہلا اہم نمایاں مقام حاصل کیا جب مینٹگومری الاباما میں بس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس زمانے میں الاباما کے نسلی امتیاز کے قوانین کے تحت سیاہ فام مسافروں کو بس کی پچھلی نشست پر ہی بیٹھنے کی اجازت تھی، اور ساتھ ہی کسی سفید فام مسافر کے لیے انہیں اپنی نشست چھوڑنا پڑتی تھی۔ لیکن 1 دسمبر 1955 کو ایک افریقی امریکی درزن روزا پارکس نے، جو دن بھر کی سخت محنت کے بعد تھکی ہوئی تھی، اپنی نشست ایک سفید فام کے لیے خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے گرفتار کر دیا گیا اور اس پر جرمانہ ہوا۔ 4 دنوں کے بعد ڈاکٹر کنگ نے بس کے بائیکاٹ کی تحریک منظم کی، جس کے دوران افریقی امریکیوں سے امتیاز پر مبنی نشستوں کے معاملے پر احتجاج کے لیے شہر کی بسوں پر سوار ہونے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ 5 دسمبر 1955 کو شروع ہوا اور 20 دسمبر 1956 کو ختم ہوا۔ بالآخر امریکی سپریم کورٹ نے مینٹگومری انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بس کے انتظام میں امتیاز ختم کرے۔ بس کے اس بائیکاٹ کو نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ میں بڑے پیمانے پر پہلا مظاہرہ خیال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کنگ مہاتما گاندھی سے سخت متاثر تھے، جنہوں نے تبدیلی لانے کے لیے عدم تشدد پر مبنی اقدامات کو استعمال کیا۔ 1968 میں اپنے انتقال سے پہلے تک ڈاکٹر کنگ نے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ، دھرنے، پرامن مارچ اور شہری نافرمانی کی دوسری غیر متشدد کارروائیوں کو منظم کیا اور ان میں حصہ لیا۔ 2 جولائی 1964 کو ڈاکٹر کنگ اور ہزاروں کی تعداد میں شہری حقوق کے سرگرم کارکنوں کی سخت محنت اس وقت شرمندہ تعبیر ہوئی جب شہری حقوق کے قانون پر دستخط ہوئے جس میں عام مقامات پر امتیازی سلوک اور ساتھ ہی نوکریوں میں رنگ و نسل، مذہب، جنس یا قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کی گئی ہے۔ نسلی تعصب کے خلاف عدم تشدد پر مبنی مزاحمت کے لیے ڈاکٹر کنگ کو 1964 میں نوبیل کا امن انعام دیا گیا۔ 35 برس کی عمر میں وہ یہ انعام حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ 4 اپریل 1968 کو جب ڈاکٹر کنگ میمفس ٹینیسی میں ایک ہوٹل کی بالکونی پر کھڑے تھے، انہیں ایک معمولی سے اچکے اور شدید نسل پرست جیمز ایرل رے نے گولی کا نشانہ بنایا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر کنگ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 39 برس تھی۔ تاہم خود ان کا اپنے الفاظ میں ان کی اپنی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اہم بات یہ نہیں کہ اس نے کتنی طویل زندگی گزاری بلکہ یہ کہ وہ کتنی بھرپور تھی اور اس کا معیار کیا تھا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی 39ویں برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش میں ایک جلسہ عام میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے خطاب کیا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے وفود لاڑکانہ پہنچے ہیں جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے بانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ذوالفقار علی بھٹو کو کھونے کا درد صدیوں محسوس کرے گی، جبکہ جن لوگوں نے اس عظیم لیڈر کی جان لی وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھٹو نے 73 کے آئین کی صورت میں ریاست کو متحرک، متفقہ اور مضبوط ساخت دی۔ 2 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے مسلم امہ کو متحد کیا اور خود عالمی سطح پر انقلابی لیڈر بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو نے حقیقی جمہوریت کی بنیاد حق رائے دہی پر قائم کی اور پارلیمانی نظام قائم کیا، ملک اور عوام کی ترقی کے لیے بڑے معاشی منصوبوں کا آغاز کیا، خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ برسی کے موقع پر اس جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے نواز شریف سے جنگ رہے گی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے پیٹ پر چھرا گھونپا ہے۔ آصف علی زرداری نے اعلان کیا کہ نواز شریف سے وہ گزشتہ 40 برس کا حساب لیں گے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ایک کمیشن بنا کر وہ اور نواز شریف دونوں احتساب کے لیے خود کو پیش کریں۔ ان کا کہنا تھا،
پر آج وہ دن آیا ہے کہ اپوزیشن بھی خود کرتے ہیں، حکومت بھی خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت پہ تنقید بھی خود کرتے ہیں۔ تنقید کس بات کی؟ آپ کی تو حکومت ہے، آپ کا تو پرائم منسٹر ہے، آپ کا تو چیف منسٹر ہے، آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو، اس لیے کہ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا لاہور میں موچی گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہ ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں۔ تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتا، آپ سے جنگ ہی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھڑا کے رہے گی، ایک دن آ کے رہے گا۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 9, 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ پانچ منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔